اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. 19ویں پارے میں سورہ شعراء کی آیت نمبر 192 ہے، اور اگرچہ ان آیات کے متعلق کل کچھ بحث ہو چکی تھی، مگر بعض چیزوں میں اطمینان نہیں ہوا. اس وقت بھی ایسا تھا کہ مزید تشریح مشکل تھی، اس لیے بعض اور باتیں اس سلسلے میں عرض کی جا رہی ہیں. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بلا شبہ یہ قرآن پاک نازل کیا گیا ہے اللہ تعالی کی طرف سے، اور اللہ بھی وہ جو رب العالمین ہے، ساری جہانوں کا پروردگار ہے. اور یہ خود بخود نازل نہیں ہوا، بلکہ نزل به الروح الامین، روح الامین فرشتہ اسے لے کر نازل ہوا ہے، اور اس کی یہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے 192 نمبر آیت، دو تفاسیر کلرز کی تھیں کہ انہو سے مراد کیا ہے، اور کچھ کا خیال یہ تھا کہ انہو سے مراد قرآن کریم ہے، اور اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں. اور ایک رائے یہ بھی تھی کہ اساتذہ اسی سورت کی 5ویں آیت کو کہتے تھے کہ اللہ کی توحید مراد ہے، اور اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ جو توحید ہے اللہ کی، یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ تعالی نے بھیجا ہے اس دنیا میں، اور اس کے مطابق تشریح عرض کر دی تھی. قرآن پاک کی تفسیر اگر اس سے کریں تو پھر تفسیر یہ ہو جائے گی کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یہ قرآن یقیناً نازل کیا گیا ہے تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے. نزل بھی، اور اس کو لے کر نازل ہوئے ہیں، با کے ساتھ اس کا صلہ اور جوڑ آ رہا ہے، اس لیے نزلہ اگر اکیلا ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ یہ قرآن نازل ہوا ہے. نزلہ بہی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو لے کر نازل ہوئے ہیں، لے کر اترے ہیں. الروح الامین، وہ اللہ کے فرشتہ جو روح الامین ہے، امانت دار ہے، جو کچھ کہ وہ لے کر اللہ کے ہاں سے چلے تھے وہی چیز آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتی. اور پھر فرمایا کہ علی قلبک، یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کی گئی، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ہو جائیں ان لوگوں کے لیے ڈرانے والے. اور ڈرانے والے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ انہیں اللہ کے عذاب سے خبر دیں کہ اللہ کا عذاب تمہیں کسی بھی وقت پکڑ لے گا اگر تم میری بات نہیں مانو گے، اور کفر اور شرک اس سے توبہ نہیں کرو گے. یہاں پر ایک بات جو کل رہ گئی تھی وہ یہ تھی کہ لتکون من المنذرین کے بعد اللہ تعالی نے جو فرمایا ہے کہ بلسان عربی مبین، کہ ہم نے کھلی ہوئی عربی زبان میں بھیجا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر تو اس کا ترجمہ ایسے ہی کیا جائے کہ نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین، کہ اس کو لے کر نازل ہوئے ہیں روح الامین آپ کے قلب مبارک پر، تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے ڈرائیں، اور یہ قرآن صاف اور واضح عربی میں نازل ہوا ہے تو پھر تو بات یہ ہے کہ لسان عربی مبین جو ہے یہ قرآن کی زبان عربی قرار دی گئی، اور اگر اس میں یہ بلسان عربی مبین 195 نمبر جو آیت ہے اس کو 194 نمبر آیت کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو پھر مفسرین کی ایک رائے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اتنی بات تو الگ ہے کہ نزل به الروح الامین قرآن لے کر اترے ہیں حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم علی قلبک لتکون من المنذرین، تاکہ آپ کے دل قلب مبارک پر لے کر آئے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، بلسان عربی مبین صاف اور واضح عربی زبان میں، تو عربی زبان کا تعلق ڈرانے سے ہو گیا، تو ایک رائے یہ ہو گئی، یہ کل بات رہ گئی تھی کہ روح الامین جو ہیں اگر تو اس کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ 195 نمبر کو جوڑا جائے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ یہ قرآن ہم نے عربی اور واضح عربی زبان میں نازل کیا ہے، اور اگر 195 کو لوٹا کر 194 نمبر آیت کے ساتھ جوڑا جائے تو اس کا ترجمہ یہ ہو جائے گا، تفسیر یہ ہو جائے گی کہ لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ہو جائیں ڈر سنانے والے بلسان عربی مبین کھلی ہوئی عربی زبان میں، تو عربوں کو عربی میں ڈر سنائیں تاکہ ان تک اللہ کا یہ پیغام پہنچے اور وہ لوگ واضح پیغام سن کر اللہ کی نافرمانی سے توبہ کر لیں، اور اگر یہ قرآن کے متعلق ہے تو پھر تو اس کی بات کل گزر گئی، وَإِنَّهُ اور بلا شبہ یہ دعویٰ توحید کا اور شرک کا رد لفی زبر الاولین پچھلی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، جو پہلی کتابیں آئی تھیں ان کتابوں میں بھی اللہ کی توحید کا ذکر تھا، اور یہ ذکر تھا کہ تم لوگوں نے شرک نہیں کرنا، یہ تو وہ تفسیر ہوئی جو اساتذہ کے قول کے مطابق، یہاں پر مراد وہی پانچویں آیت میں سورہ شعراء کی جو ذکر ہے وہ، اور اگر مراد لے لیا جائے قرآن تو پھر ترجمہ یہ ہوا کہ وَإِنَّهُ اور یہ جو قرآن ہے لفی زبر الاولین پچھلی کتابوں میں بھی تھا، یعنی پچھلی کتابوں میں اس کا تذکرہ تھا، اور اللہ تعالی نے اس میں یہ بتایا تھا کہ وہ ایک کلام نازل کرے گا اور وہ ایسا کلام ہوگا جو اس سے پہلے کہیں نازل نہیں ہوا ہوگا، اور اللہ تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کتاب عنایت فرمائے گا، یہ چیزیں تھیں جو پچھلی کتابوں میں تھیں۔ اب پچھلی کتابیں جو تھیں ظاہر ہے کہ وہ عربی زبان میں نہیں تھیں، تو جب وہ عربی میں نہیں دوسری زبانوں میں تھیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قرآن پچھلی کتابوں میں نازل ہوا تھا اور وہ زبانیں عربی نہیں تھیں، تو ثابت ہوا کہ قرآن جو ہے وہ کسی اور زبان میں بھی اگر ہو تو اسے قرآن کہا جا سکتا ہے، یہ اس آیت سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے سمجھے تھے، اور خود یہ سمجھ اس تک پہنچنا یہ سوچیں کتنی ذہانت کی بات ہے کہ انہوں نے اپنی ذہانت سے یہ بات سوچی کہ اللہ نے فرمایا ہے قرآن پچھلی کتابوں میں بھی تھا، اور پھر وہ اس بات پر پہنچے کہ جب پچھلی کتابوں میں تھا تو عربی میں نہیں تھی، جب نہیں تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کسی اور زبان میں بھی ہو تو اسے قرآن کہا جائے گا، اور پھر اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ فارسی زبان میں بھی نماز جائز ہے۔ لیکن امام ابو یوسف اور امام محمد رحمت اللہ علیہ نے اس پر بحث کی، اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی اس رائے سے رجوع فرما لیا، اور بہت خطرناک بات ان لوگوں کی ہے جو بھی ہیں، لیکن بہت خطرناک بات تفسیر میں ان لوگوں کی ہے جنہوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر معانی نازل کیے جاتے تھے اور الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بناتے تھے۔ اگر یہ مان لیا جائے تو پورے دین کی جڑ اکھڑ جاتی ہے کہ ہم یہ مان لیں کہ الیعوذ باللہ قرآن پاک کے الفاظ وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور معانی اللہ کی طرف سے دیے گئے ہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا، پھر قرآن کا کوئی اعتبار نہیں رہتا۔ اسی وجہ سے ہم یہ بات حدیث کے متعلق کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی مفہوم ان کے قلب مبارک پہ نازل کر دیتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے اس مفہوم کو ادا کر دیتے تھے، وہ ہے حدیث۔ یہ فرق ہے کہ حدیث کے الفاظ بھی اللہ کے ہوں، یہ نہیں ہے، سوائے ان روایات کے جو حدیث قدسی کہلاتی ہیں، اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر صراحت فرما دی ہے کہیں کہ یہ الفاظ اللہ کے ہیں تو بس وہ تو مستثنی ہو گئی، باقی ساری احادیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں مفہوم مبارک ان کے دل پہ نازل ہوتا تھا اور وہ اسے اپنے الفاظ میں ظاہر فرما دیتے تھے۔ اس لیے جہاں بھی عربی زبان کی فرضیت ہے، اس کو پڑھنا فرض ہے قرآن کو، وہاں پر زبان کی تبدیلی جائز نہیں۔ مثلا نماز ہے اور نماز میں قرآن پاک کو پڑھنا ضروری ہے، فرض اور واجب کے درجے میں ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ نماز کسی اور زبان میں ہونے لگے، جمعہ کا خطبہ واجب ہے، وہ کہے کہ کسی اور زبان میں ہونے لگے، تو یہ کسی اور زبان میں جائز نہیں ہے ہمارے نزدیک، کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے جمعہ کے لیے کہ فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے آؤ، یہ نہیں فرمایا کہ وعظ کے لیے آؤ، تذکیر نہیں کہا۔ اور ذکر اور تذکیر میں فرق ہے، ذکر تو یاد کو کہتے ہیں، اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کیجئے، میری یا مجھے یاد کرنے کا طریقہ ہے یہ، تو ذکر اللہ کا وہ عربی میں ہی ہے، اور ذکر جو فرض نہیں ہے وہ تو دوسری زبان میں کیا جا سکتا ہے۔ اگر ذکر فرض ہے جیسے کہ جمعہ کا خطبہ اور جیسے کہ نماز، اسی لیے حنفی فقہا اس پہ کہتے ہیں کہ یہ غیر عربی میں جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ جو فرمایا ہے کہ وہ انہ لفی زبر الاولین، اور قرآن جو تھا یہ پچھلی کتابوں میں بھی تھا، تو اس کا ایک مطلب تو یہی ہے کہ اس کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں بھی تھا، اور زبر جو ہے یہ زبور کی جمع ہے، اور زبور کہتے ہیں کتاب کو، تو زبر کتابیں، جیسے رسل رسول کی جمع ہے علیہ السلام، اسی طرح یہ زبر زبور کی جمع ہے۔ پھر فرمایا کہ اولم یک لہم آیتن، کیا ان لوگوں کے لیے یعنی قریش مکہ کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ اس کتاب کو جانتے ہیں وہ جو بنی اسرائیل کے پڑھے لکھے ہیں، وہ بھی خبر رکھتے ہیں، تو بنی اسرائیل کے پڑھے لکھے، یہ جو اس آیت 197 میں فرمایا ہے، اس سے مراد وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی ہیں جو ایمان لے آئے تھے، اور وہ یہودی بھی جو ایمان نہیں لائے تھے، عیسائی اب بھی جو ایمان نہیں لائے، لیکن جب وہ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں اور اپنی کتابوں کو، تو انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی کتاب، یہ جو ہمارے پاس کتاب ہے انجیل زبور یا تورات، اس میں یہ پیشن گوئی ملے گی انہیں، کہ ایک کتاب ان کے بعد بھی نازل ہونی ہے. اس لیے یہاں پر فرمایا کہ کیا اس بات کو نہیں جانتے یہ قریش، کیونکہ قریش کو مثال علماء بنی اسرائیل کی دی اس وجہ سے کہ قریش مکہ کے نزدیک پڑھے لکھے اس پورے جزیرے میں عربوں میں یہ یہودی مانے جاتے، اور جتنے عرب تھے خاص طور پہ مشرکین مکہ، یہ ان یہودیوں کو عیسائیوں کو پڑھا لکھا مانتے تھے، اور یہودیوں کی تو اس اعتبار سے خاص طور سے مدینہ منورہ میں دھاک بیٹھی ہوئی تھی کہ بڑے علم والے ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور بڑا مقام ہے ان کا. تو اللہ نے ان کو کہا کہ اگر تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں شبہ ہے اور تم ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو تم بنی اسرائیل کے علماء کے پاس چلے جاؤ اور ان سے جا کر دریافت کر لو، وہ بھی تمہیں بتا دیں گے کہ پچھلی کتابوں میں قرآن پاک کا ذکر تھا، یعنی یہ کہ اللہ اپنے ایک کلام کو نازل کرے گا. حتیٰ کہ یہ بائبل آپ دیکھیے، اور ڈیوٹرانومی جو ہے اس کی بک، اس میں تھری سٹیز آف ریفیوجی، اس میں 18th بک ہے، ان کی 18th کتاب ہے، اور اس میں بھی ذکر ہے. حالانکہ یہ اتنی بدل چکی ہے لیکن اس کے باوجود قرآن پاک کا تذکرہ یہاں بھی انہوں نے کیا ہے. 18th چپٹر جو ہے اس کی 15 آیت ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی تقریر میں اپنی قوم سے، دا لارڈ یور گاڈ ول ریز اپ فار یو اے پروفٹ لائک می. اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے تمہارے خدا نے کہ وہ اٹھائے گا ایک پیغمبر علیہ السلام کو لائک می، میری طرح. کہاں سے اٹھائے گا؟ فرام یور midst، تمہارے درمیان سے. فرام یور بریدرن ہم یو شیل ہیئر، اور خدا اس پیغمبر کو ہمارے بھائیوں سے اٹھائے گا اور اسے تم سنو گے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے بھائی کون تھے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جو سلسلے آگے چلے ہیں ان میں سے دو سلسلے، ایک اسحاق یعقوب یوسف علیہ السلام کا یہ، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر چل کے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہاں پہنچ کر یہ دونوں بھائیوں کی اولادیں ہیں، اور دونوں بھائیوں کی اولادیں دو عظیم الشان تہذیبوں اور مذاہب کی وارث ہوئی ہیں. یہودیوں کو مذہب ملا اور ان کا عروج ہوا، اور پھر بنی اسماعیل کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں مذہب ملا، اور بنی اسرائیل کے مقابلے میں یہ لوگ آئے اور ان کی اپنی ایک تہذیب تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اس کڑی میں تھے، اس لڑی میں تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد آئی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان میں نبوت نہیں آئی. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمہارے بھائیوں میں سے کچھ ایسے ہوں گے جنہیں یہ چیزیں ملیں گی، اور وہ نبی بھی ہوگا. اور پھر اس کے بعد 18 جو اس کی آیت ہے اس میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ کہا کہ آئی ول ریز اپ فار دیم اے پروفٹ لائک یو، میں ان لوگوں کے لیے، یعنی جو تمہارے بھائی ہیں، ان کے لیے ایک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کروں گا، اٹھاؤں گا، جو کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ ہی کی طرح ہوں گے. فرام امانگ دیئر بریدرن، انہی کے بھائیوں میں سے ہوں گے. اینڈ ول پٹ مائی ورڈز ان ہز ماؤتھ، اور میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، یعنی اپنا کلام میرا اس کی زبان سے ادا ہوگا. جیسے ہم فاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی نے ہمیں سکھایا ہے کہ میری بارگاہ میں یہ عرض کیا کرو، تو اللہ کا کلام ہم اپنی زبان سے پڑھ رہے ہیں، ہم عرض کر رہے ہیں. یہاں پر فرمایا کہ اینڈ ول پٹ مائی ورڈز ان ہز ماؤتھ، میں اپنا کلام ان کے منہ میں ڈالوں گا. اینڈ ہی شیل اسپیک ٹو دیم آل دیٹ آئی کمانڈ ہم، اور جو کچھ میں نے انہیں سکھایا ہوگا وہ اس کو جو کہیں گے وہ بولیں گے. یہ چیز ہے اللہ کا کلام، وہ اس میں گفتگو کریں گے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اب تک یہ جو اللہ کا کلام اللہ تعالی نے فرمایا تھا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یہ چیزیں ہوں گی، قرآن نے یہاں اس کا ذکر کیا کہ اولم یک لہم آیتن، کیا ان کے لیے اتنا کافی نہیں ہے قریش مکہ کو سمجھنے کے لیے کہ ان یعلمہ، اس قرآن کو جانتے ہیں علماء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے علماء. تو جب وہ بائبل پڑھتے تھے یہ چیزیں تو وہ اس کی تشریح میں یہی سمجھتے تھے، جیسے کہ قرآن پاک نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو ایک اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھیجیں گے اور وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی طرح نبی ہوگا. ولو نزلنا، اس کے قرآن کے ہونے پہ اللہ تعالیٰ نے در حقیقت دلائل دیے ہیں، اور پہلی دلیل تو دی تھی 192 نمبر آیت میں کہ یہ قرآن یقیناً اللہ کی جانب سے نازل کیا گیا. پھر یہ بتایا کہ جبریل امین اسے لے کر آئے ہیں بڑی واضح صاف عربی زبان میں آپ کے قلب مبارک پر، تو آپ کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے خود کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تیسری بات یہ فرما دی تھی کہ یہ قرآن جو ہے پچھلی کتابوں میں بھی ہے، اور کیا ان کی ہدایت کے لیے قریش کے لیے یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں اسے؟ ان دلائل کے بعد یہ مانتے کیوں نہیں؟ ولو نزل نہ ہو، یہ جو حوالہ تھا کل نہیں تھا. تو پھر اس وقت خیال ہوا کہ بائبل کو دیکھیں کہ یہ حوالے، تو اس میں سے ایک یہ بھی ہے. ولو نزل نہ ہو اعلی باز العجمین، اور اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے کسی عجمی پر، عجمی اور عجمی میں فرق ہے، اور عجمی کہتے ہیں اس کو جو واضح زبان نہ بول سکے، چاہے وہ عرب ہے اور چاہے وہ غیر عرب ہے، کوئی بھی جو زبان واضح نہیں بول سکتا، اور عجمی کہتے ہیں اس کو جو عربی نہیں ہے. تو عجمی اور عجمی دونوں میں فرق، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں عجمی نہیں کہا. یہ فرمایا کہ ولو نزلنا ہو علی بعض العجمین، اگر ہم یہ قرآن کسی ایسے پہ نازل کر دیتے جس کی زبان فصیح نہیں ہے، تو مفسرین نے کہا، اس کی دو انہوں نے تفسیریں کی ہیں. ایک تفسیر تو یہ کی ہے کہ وہ کہتے ہیں اتنے ضدی ہیں یہ قرآن کریم کے بارے میں کہ فرض کر لو ہم اس قرآن کو نازل کرتے کسی عجمی زبان میں، کسی اوپری زبان میں، کسی اور زبان میں، انگلش میں، پرشین میں، ترکش میں، کسی اور زبان میں آتا، فقرہو علیہم، اور وہ اس کو آ کر پڑھتا، کسی عجمی پر عجمی زبان میں نازل کرتے تو فقرہو علیہم، وہ اس قرآن کو آ کر ان پر پڑھتا، ما کانو بہی مومنین، یہ ہرگز اسے نہ مانتے، بالکل اس کا انکار کر دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ عذر کرتے کہ ہم تو اس کی زبان سمجھتے ہی نہیں، ہمیں تو اس کی زبان آتی نہیں، اس لیے ہم نہیں مانتے. اس تفسیر کی تائید 25 پارے کی ایک آیت سے ہوتی ہے، بشرطے کہ یہ تفسیر مان لی جائے. 25 پارے میں سورہ حامیم سجدہ ہے، اس میں آپ دیکھیں 25 پارا اور سورہ حامیم سجدہ 41 نمبر سورت ہے، 41، اور اس میں آیت نمبر 44، پارہ 25 سورہ حامیم سجدہ 41 نمبر سورت ہے اور آیت نمبر 44. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اور اگر ہم قرآن نازل کرتے کسی اوپری زبان میں، کسی اور زبان میں، لَقَالُوا، تو یہ مکہ والے کہتے، لولا فصلت آیاته، اس قرآن کی باتیں واضح کیوں نہیں کی گئیں؟ أَعْجَمِيٌّ یہ اور زبان ہے، وَعَرَبِيٌّ اور عرب کے آدمی، اور یہ اور زبان ہماری تو سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے ہم نہیں مان سکتے. یہی چیز یہاں آ گئی نا کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی اور زبان میں نازل کرتے اور وہ آ کر اسے ان پر پڑھتا تو ان کے پاس عذر تھا، کہتے کہ جی نہیں ہم مانتے نہیں. کیوں نہیں مانتے بھائی؟ اس لیے نہیں مانتے کہ ہماری زبان ہی نہیں، ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتی. تو اس کی تائید اس جگہ سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم اس قرآن کو کسی اور زبان میں نازل کرتے تو کہتے اس کی باتیں کھولی کیوں نہیں گئیں، یعنی ہماری سمجھ کے مطابق کیوں نہیں ہو گئیں. لیکن اس تفسیر پہ مفتی ابو سعود رحمت اللہ علیہ نے تنقید کی ہے، اور ابو سعود رحمت اللہ علیہ دسویں صدی کے آخر پہ اور گیارہویں صدی کی آغاز میں، ابتدا میں شیخ الاسلام تھے خلافت عثمانیہ کے، اور انہوں نے تفسیر ابی سعود لکھی ہے، بہت اچھی تفسیر لکھی ہے، اور وہ تھے جن سے سلطان مراد نے اس وقت فتویٰ لیا تھا بیت اللہ کی تعمیر کا، اور انہی کے فتوے پہ بیت اللہ کو گرا کر پھر اس کی تعمیر کی گئی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مقام ایسا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کی مذمت کی ہے کافروں کی، تو اس سے مذمت زیادہ واضح نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں جس چیز سے زیادہ واضح ہوتی ہے وہ تفسیر یوں اس کی کرو کہ ولو نزلناه علی بعض العجمین، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی عجمی پر نازل کر دیتے جو عرب نہ ہوتا، فقرہ علیہم، اور اسے عربی بالکل نہ آتی ہوتی، کوئی روس چین ترکی کا کوئی آدمی ہوتا، ہندوستان کا ہوتا، اسے عربی بالکل نہ آتی، فقرہ علیہم، اور وہ قرآن آ کر ان کو سناتا مکہ والوں کو، تو یہ تو ایک معجزہ ہی ہو جاتا نا کہ اس کی زبان بیسیکلی عربی ہے نہیں اور وہ آ کے عربی میں قرآن انہیں سنا رہا ہے. اللہ نے فرمایا اگر اتنی شدید چیز بھی ہو جاتی، یہ معجزہ بھی ہو جاتا اور معجزانہ طور پہ وہ فر فر پڑھ کے سنا دیتا، ما کانو بہی مومنین، یہ پھر بھی نہ مانتے. وہ کہتے ہیں یہ ہے زیادہ وزنی بات، اس کی یہ تفسیر مناسب ہے کہ اللہ تعالی نے کافروں کی مذمت کے لیے اس آیت کو نازل کیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی اور عجمی پر نازل کر دیتے عربی زبان میں اور وہ فر فر آ کے انہیں سناتا، یہ اسے دیکھتے تو انہیں حیرت ہونی چاہیے تھی کہ ایک آدمی جس کی کوئی عربی زبان ہی نہیں ہے وہ آ کر قرآن ہمیں سنا رہا ہے، تو یہ تو ایک خدائی کی طرف سے کرشمہ معجزے کی صورت ہو سکتی ہے، لہذا اسے مان جاؤ. اللہ نے فرمایا ما کانو بہی مومنین، یہ پھر بھی ایمان نہ لاتے اتنے دلائل کے باوجود جو ایمان نہیں لائے ہیں. تو ہم تمہیں بتائیں اصل میں ان لوگوں کا ایمان لانا مقصد ہی نہیں ہے، انہیں تو خام خواہ کوئی نہ کوئی شبہ نکالتے ہی رہنا. اسی لیے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ نے حاشیہ لکھا ہے، کافر کہتے تھے کہ قرآن آیا ہے عربی زبان، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی عربی ہے، شاید آپ ہی کہتا ہو، گھڑ لیتے ہو، بنا لیتے ہو قرآن بھی عربی میں اور ان کو خود بھی عربی آتی ہے. اگر غیر زبان والے پر عربی آتا تو یقین کرتے، کوئی اور آتا غیر عرب اور وہ آ کے انہیں قرآن سناتا عربی کا تو یقین کرتے. فرمایا کہ دھوکے والے کا جی کبھی نہیں ٹھہرتا، تب اور شبہ نکالتے کہ کوئی سکھا جاتا ہے، پھر اس کے متعلق کہتے یہ بھی کہیں سے سیکھ کے آیا ہے کیونکہ اس کی اپنی زبان تو عربی ہے نہیں. اب جس کی اپنی زبان عربی ہے اسے اس طرح نہیں بچنے دیتے کہ کہتے ہیں تمہاری اپنی زبان عربی ہے لہذا تم خود ہی بنا لیتے ہو، اور اگر کوئی اور آ کے پڑھ کے سناتا جس کی زبان عربی نہیں تھی تو اس کو آگے سے جواب دیتے کہ تمہیں تو کسی عرب نے سکھا دیا ہے، تو جائے کہاں کوئی؟ یوں اعتراض کرتے ہر طرح سے. اللہ تعالی نے فرمایا پھر ہم تمہیں اصل بات بتائیں، کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اور اسی طرح ہم ڈال دیتے ہیں گناہگاروں کے دل میں اس کفر کو. کفر اور ایمان دونوں اللہ ہی نے پیدا فرمائے ہیں، اس لیے اس میں معتزلہ کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ خیر کا خالق تو اللہ ہے اور شر کی نسبت مجازن ہے، یہ بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، یہ کل بات گزر چکی، فی قلوب المجرمین، ان مجرموں کے دلوں میں، لا یؤمنون بہ، اور یہ کفر کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اس پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتی یرب العذاب العلیم، یہاں تک کہ مار دیکھ لیں دکھ کی، اللہ کی طرف سے دکھ کی مار ان پر جب پڑے گی تب جا کر کے کہیں سوچیں گے کہ ایمان لانا ہے یا نہیں. لیکن وہ دکھ کی مار آئے گی کب؟ اگر اس کے لیے کوئی وقت طے ہوتا، اللہ تعالی نے اسی لیے قیامت کا کوئی وقت کسی کو نہیں بتایا اور موت کا بھی وقت نہیں بتایا، کیونکہ اگر اللہ موت کا وقت بتا دیتا ہر آدمی کو تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نے خود گناہوں کے لیے لوگوں کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا فلاں سن میں قیامت آ جائے گی، یا 2007 میں جنوری 1 جنوری کو تم مر جاؤ گے تو کہے گا 31 دسمبر تک تو ٹھیک کرو نا، جو کچھ کرنا ہے 1 کو مرنا ہے تو اس سے ایک دن پہلے توبہ کر لیں گے، چند گھنٹے پہلے توبہ کر لیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو موت کا وقت نہیں بتایا تاکہ انسان ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتا رہے، اور قیامت کا وقت بھی اسی لیے نہیں بتایا کہ قیامت اچانک آ جائے گی تاکہ اس انسان کو جو تکذیب کرتا رہا ہے، جھٹلاتا رہا ہے، اب مہلت ہی نہ ملے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیاتیم بغتتن، یہ جو ہمارا عذاب ہے یہ تو ایک دم سے آ جائے گا، اچانک آ جائے گا، وہ حملہ یہ شعرون، اور انہیں شعور بھی نہیں ہوگا، پتہ ہی نہیں چلے گا، اور خدا کا عذاب آ جائے گا، اتنا شدید عذاب اللہ کا کہ پھر ان لوگوں کے پاس کوئی گنجائش نہیں رہے گی. جب وہ عذاب آئے گا فیقولو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ کہنے لگیں گے حل نحن منظرون، کیا ہمیں تھوڑی سی مہلت مل جائے گی؟ کچھ وقت اور دے دیں، اب عذاب آ گیا ہے تو تھوڑی سی مہلت اور اگر مل جائے تو اس مہلت کی وجہ سے ہم ایمان لے آئیں گے. اللہ تعالی نے فرمایا ایک طرف تو یہ مہلت مانگتے ہیں جب عذاب آ جائے، اور دوسری طرف اب ابھی عذابنا یستعجلون، کیا ہمارے عذاب کے لیے شور مچاتے ہیں؟ یہ بتاتی ہیں باتیں کہ یہ غیر سنجیدہ لوگ تھے اور اللہ کی کسی بات پر ایمان لانا ہی نہیں چاہتے تھے، اور بس جو بھی ان کے ذہن میں آتا تھا کہتے جاتے تھے. اور اللہ تعالی نے فرمایا فرائیت امتعناہم سنین، اور دیکھو اگر ہم انہیں کچھ برس کی زندگی اور دے دیں، تم دیکھو غور کرو، ہم برتنے کے لیے انہیں کئی سال کی زندگی دے دیں، عمر میں یہ اضافہ کر بھی دیں تو فائدہ کیا ہوگا؟ ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر وہی عذاب آئے گا جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا. درخواست یہ کی کہ ہمیں اور مہلت دے دی جائے، اللہ نے فرمایا تمہاری درخواست مان لیں، اور مہلت دے دیں، عذاب ٹل جائے تو تم تو ایسے نالائق ہوگے جو مہلت ہوگی اس میں بھی کفری کرو گے، تم نے تو ماننا نہیں. اس لیے اگر اللہ نے فرمایا تم غور کرو، ہم انہیں کچھ دن اور دے دیں، کچھ سال، کہ وہ فائدہ اٹھائیں، اور پھر اس کے بعد عذاب آ جائے، ما اغنانہم ما کانو یمتعون، تو پھر جو کچھ انہوں نے جتنے دن بھی دنیا میں رہے ہیں ان کا یہ زندگی، ما اغنانہم، کیا چیز انہیں بے نیاز کر سکتی ہے؟ ما کانو یمتعون، جو چیز انہوں نے زندگی میں گزاری ہے انہیں عذاب سے کیا چیز بے نیاز کر سکتی ہے؟ یعنی یہ زندگی پھر کس کام آئی؟ مرنا تو پھر بھی ہے، عذاب تو پھر بھی آنا ہے. تم کہتے ہو کہ مہلت دے دیں، تو مہلت دے دی 10 سال اور جی لو، پھر تم نے مرنا کفر بھی ہے، تو اس مہلت کا آخر تمہیں فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون وما اہلکنا من قریۃ. اور اس سے پہلے ہم نے کسی بستی میں عذاب نہیں بھیجا, ہلاک نہیں کیا, الا لہا منذرون, مگر یہ کہ ان کو ڈر سنانے والے تھے. ذکرا, یہ ذکرا کا جو لفظ ہے نا, پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے. وما اہلکنا من قریۃ, اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا, الا مگر لہا منذرون, اس بستی میں کچھ ڈر سنانے کے لیے بھیجے. ذکرا, نصیحت کی بات. وما کنا ظالمین, اور ہمارا کام ظلم کرنا نہیں ہے. یہ جو تین تین نقطوں کے بیچ میں آ رہا ہے ایک لفظ ذکرا کا, قرآن کریم میں جہاں بھی یہ آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق اور رابطہ اس سے پہلے جوڑ دیں تو بھی ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جوڑ دیں تو بھی ٹھیک ہے, دونوں طرح مناسب. اب دیکھیے اس کو ہم دونوں طرف جوڑ کے دیکھتے ہیں. وما اہلکنا من قریۃ, اور کوئی نہیں ہلاک کی ہم نے بستی, مگر الا لہا منذرون, اسے ڈرانے والے آئے ہیں, نصیحت کرنے اس میں ڈرانے والے آ چکے ہیں. ذکرا, بڑی نصیحت کی انہوں نے, یاد دلایا, بہت کچھ یاد دلایا. اور جب بستی والے نہیں مانے تو اللہ کا عذاب آ گیا. اب ہم دوسری طرح بات کرتے ہیں. وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون, اور کوئی بستی ایسی نہیں تھی جسے ہم نے ہلاک کر دیا ہو, مگر یہ کہ اس کو ڈرانے والے انبیاء علیہ السلام آئے تھے. ذکرا, ہم نصیحت کرتے ہیں. وما کنا ظالمین, اور ہم ظلم کرنا ہمارا کام نہیں ہے. تو دونوں طرح یہ بات ٹھیک ہو گئی. اس لیے اللہ تعالی نے یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ جو بستیاں ہلاک ہوئی ہیں ان بستیوں میں انبیاء علیہ السلام آتے رہے, اور ہمارا قاعدہ اور قانون یہ رہا ہے کہ کسی بستی کو بھی پیغام بھیجے بغیر اس پر تباہی نہیں آئی. کیونکہ اگر وہ یہ کہتے کہ اللہ ہمارے پاس تو کوئی سنانے کے لیے, پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہی نہیں, تو پھر ان کی بات زیادہ وزنی ہو جاتی. اللہ نے فرما دیا ایسے ہوا ہی نہیں ہے, بلکہ ہم کسی نہ کسی کو بھیجتے رہے ہیں. اور صاف فرما دیا ہے کہ وما کنا ظالمین, اور ہم ظلم کرتے ہی نہیں ہیں. ظلم کرنا ہمارا کام نہیں ہے. ظلم کرنا, ظلم تو جب ہوتا جب پیغام نہ پہنچا ہوتا. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں, خدا کا پیغام آ گیا ہے. یہ ساری چیزیں بجائے اس کے کہ تم اس پر ایمان لاؤ تم اس کا انکار کرتے چلے جاتے ہو. اس کے بعد مشرکین کے یہاں تک کل پہنچے تھے, کچھ چیزیں تھیں جن کو واضح کرنا تھا. اب یہاں سے آگے مشرکین مکہ کے دو شبہات کا جواب دیا ہے اللہ نے, اور مشرکین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات تھے اور قرآن کو جو نہیں مانتے تھے, ایک تو یہ کہتے تھے کہ اس کے ساتھ جنات ہیں اور جنات اسے آ کر قرآن سکھاتے ہیں, اور یہ جس طرح کاہن ہوتے ہیں اور جنات انہیں آ کر خبریں دیا کرتے ہیں, اس شخص کو بھی کوئی خبر دیتے ہیں اور ان خبروں کی وجہ سے یہ دوسروں کو بتاتا ہے. اور کچھ ان میں سے کہتے تھے کہ یہ شاعر ہے, اور شاعر کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ کوئی شعر کہتا ہے. شاعر عربوں میں اصل میں جھوٹے کے لیے استعمال ہوتا تھا, کیونکہ شاعر جو ہوتے تھے وہ بنیادی طور پر اس آدمی کے لیے, یعنی شاعر کا لفظ اس آدمی کے لیے بنیادی طور پر کہتے تھے جو بہت دور دراز کی باتیں کرے, لمبی لائے دور کی, اور ایسی ایسی چیزیں کہے جن کا عملی زندگی میں کوئی واسطہ اور تعلق نہیں. شعرا کے کلام کو آپ دیکھیں, اور اسی طرح ان لوگوں کے کلام کو جن کی زندگی سنجیدہ نہیں ہوتی تو وہ ایسے ہی بولتے ہیں. مثلاً 100 آدمی فرض کیجئے مسجد میں جمع تھے, تو وہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی 1000 کا مجمع تھا, اور جو موقع پہ موجود ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہاں تو 100 آدمی تھے، مشکل سے 200 آدمی تھے، یہ ہزاروں کا مجمع کیسے آ گیا؟ یہ جتنے لوگ بھی جھوٹ بول کے اپنے مقاصد حل کرتے ہیں یہ اپنے کلام میں مبالغہ کرتے ہیں. 1 لاکھ کا مجمع ہو گیا فرض کیجئے کہیں سیاسی گروہ میں، تو اسے 5 لاکھ بنا دیں گے. اب جا کے کس نے گننا ہے، کس نے پوچھنا ہے؟ تو شاعر کہتے تھے جھوٹے کو. اور پھر آہستہ آہستہ یہ لفظ آ گیا اس کلام پر جس کلام میں خوب جھوٹ ہو، جتنا جھوٹ ہو اتنا ہی اچھا شعر مانا جاتا تھا عربوں کے ہاں، یہ قاعدہ تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہتے تھے کہ تمہارا کلام ایسا ہے کہ وہ شاعری ہے، اس کا قافیہ اور ردیف ملتا ہے، ایک شعر دوسرے شعر کے مقابلے میں ایک مصرع اور دوسرا مصرع برابر آ جاتے ہیں نا، یہ نہیں کہتے تھے. اس کا مطلب یہ تھا کہ علیہ عزب اللہ تم جھوٹے. تو شاعر اس معنی میں آتا تھا ان کے ہاں، اور اسی لیے یہاں پر فرما دیا کہ اللہ تعالی نے 2 شبے انہوں نے کہے، ایک تو یہ کہ اس کے ساتھ جنات ہیں، اور دوسرے یہ کہ یہ شاعر ہے. اللہ تعالی نے اس قرآن کریم کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو دونوں چیزوں سے بلند و بالا قرار دیا، اور اللہ نے فرمایا وما تنزلت به الشیاطین، اور اس قرآن کو شیطان نہیں لے اترے. اتنی بڑی بات انہوں نے کہی ہے کہ ذرا خدا کا خوف نہیں رہا، کہ خدا کے کلام کو شیطان کا کلام کہنا حد ہو گئی. اللہ نے فرمایا اس قرآن کو شیاطین لے کے نہیں اترے. کون اترا ہے؟ وہ پہلے بیان کر چکے ہیں آیت نمبر 193 میں کہ نزل به روح الامین، اسے تو روح الامین لے کے اترے. اور شیاطین اس کو لے کر کیسے اتر سکتے ہیں؟ انہم عن السمع لمعزولون، کیونکہ انہیں تو سننے سے ہی ہٹا دیا گیا، وہ تو سن ہی نہیں سکتے. تو فرمایا وما تنزلت بالشیاطین، اسے شیاطین نہیں لے کے اترے. وما ينبغي لهم، اور یہ بات ان کے لیے ہو بھی نہیں سکتی تھی. وما يستطيعون، ان کی تو طاقت ہی اتنی نہیں ہے کہ یہ کام کر سکیں، ان کے تو بس کی بات ہی نہیں. ما ينبغي لهم، ان کے لیے ہو ہی نہیں سکتا یہ، کیونکہ قرآن پاک کلام ہے، لانے والا پاک ہے، امانت دار ہے، اور شیاطین پاک نہیں ہوتے، وہ امانت دار نہیں ہوتے. جس پر لے کے آئیں اس کی شخصیت کو شیطانوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی ربط اور ضبط اور تعلق ہوتا ہے. تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھو، کیا شیاطین ان پر قرآن لے کے آئیں؟ دونوں چیزوں پر غور کرو کہ جو تم بک رہے ہو اس کا کوئی ثبوت ہے؟ شیاطین نے آنا تھا تو ان لوگوں پر جو ناپاک ہیں، جو شیاطین کی طرح کی باتیں کرتے ہیں. بلیک ٹی، جو شیاطین کی طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی ایسی بات ہے ان کی جو علیہ عزب اللہ شیاطین کی باتوں سے ملتی ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذرا سرد اس کا کیا ہے ان 3 آیات میں، اور فرمایا انہم عن السمع لمعزولون، اور اللہ نے ان شیطانوں کو ہٹا دیا، سننے کی جگہ سے ہی ایک طرف کر دیا ہے، کنارے کر دیا ہے، یہ تو فرشتوں کی باتیں سن ہی نہیں سکتے. فرشتوں کی باتیں نہ سن سکنا، اور اوپر جو بات آئی تھی کہ یہ قرآن پچھلی کتابوں میں بھی تھا، ان میں 2 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن اگر پچھلی کتابوں میں بھی تھا تو اس کا مطلب ہے وہ حصہ قرآن کا جو اللہ کی توحید آیات ان چیزوں پہ مشتمل تھا، وہ حصے یقیناً نہیں ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کے حالات، ان کی خواتین کے حالات، اہل بیت رضی اللہ عنہ کی آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ جو چیزیں نازل فرمائی گئی ہیں، یہ ظاہر ہے پچھلی کتابوں میں نہیں تھی. اور یہاں پر اللہ تعالی نے جو کہا کہ ہم نے فرشتوں سے ہٹا دیا ہے، شیاطین نے سن ہی نہیں سکتے، تو اللہ کا یہ پاک کلام نہیں سن سکتے. وگرنہ شیاطین اس سے پہلے اوپر آتے جاتے تھے جنات، ان چیزوں کو سنا کرتے تھے اور ان پر پابندی لگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہونا شروع ہے، اسی لیے وہ آئے ہیں اور انہوں نے کہا یہ کائنات میں کون سی تبدیلی آ گئی ہے. 26 پارے میں آیا ہے کہ وہ پھر آئے اور انہوں نے ایک دن مکہ مکرمہ میں نماز پڑھی فجر کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے. انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ رکو یہاں، اور انہوں نے کہا یہ ہے وہ تبدیلی جو اس کائنات میں آئی ہے اور ہمیں اوپر جانے سے روک دیا گیا ہے. اللہ نے فرمایا انہم عن السمع لمعزولون، اور اللہ نے انہیں ہٹا دیا ہے، معطل کر دیا ہے، بالکل کنارے کر دیا ہے، اور وہ تو سن ہی نہیں سکتے ہمارے کلام. دوسرا اللہ کا کلام وہ ہے جو فیصلوں پر مشتمل ہے. کسی انسان کے متعلق، حکومت کے متعلق کہ ان لوگوں کو ہٹا دو، اس قوم کو غلبہ مل جائے، یہ فیصلہ ہو جائے. یہ فیصلے بھی در حقیقت ہوتے ہیں ملائے اعلیٰ میں، اور ملائے اعلیٰ اللہ کے ان فرشتوں کی جماعت کا نام ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 23 پارے میں کیا ہے. اور ملائے اعلیٰ میں بہت اللہ کے مقرب اور بہت پاکیزہ اللہ کے بندے یعنی فرشتے، اور وہاں پر اتنا ادب اور احترام ہے کہ اللہ کی بات جب وہاں پر پہنچتی ہے کہ اللہ نے کس انسان یا کس ملک یا قوم کے بارے میں فیصلہ کیا ہے تو کپ کپی تاری ہو جاتی ہے ان پہ، اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ماذا قال ربکم، اللہ نے کیا حکم بھیجا ہے، اور پھر جواب دے نہیں سکتا کوئی بھی ایک دوسرے کو، اور کہتے ہیں قال الحق، جو حکم آیا ہے سو سچ ہے، اور اللہ کی ذات بہت بلند و بالا ہے، بڑی شان والی. یہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے حق تعالی شانو کے ہاں سے جو فیصلہ ان کے پاس آتا ہے اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں اس فیصلے کو تبدیل فرما دے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اس فیصلے کو فلاں کے حق کے لیے بہتر کر دیجئے، اور اللہ ان کی دعا سن بھی لیتا ہے. تو یہ جو ملائے اعلیٰ ہیں ان میں پھر کبھی کبھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ نے لکھا ہے کہ دنیا میں جو خدا کے بہت قریبی بندے ہوتے ہیں ان کی روحیں بھی ملائے اعلیٰ میں داخل کر دی جاتی. حضیرت القدس اس کا نام انہوں نے لیا ہے، یعنی ایسی جگہ جہاں پر بڑے پاک اور نیک فرشتے اور روحیں جمع ہو جاتی ہیں اور اللہ کے فیصلے وہاں آتے ہیں، اور اسی کا اثر ہے کہ کبھی کبھی کسی انسان کو اللہ کے کسی اچھے بندے کو خواب آ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ حکومت گئی، وہ دیکھتا ہے فلاں ملک سے لڑ پڑا اور اس کا خواب پورا ہو جاتا ہے. تو یہ حضیرت القدس میں ملائے اعلیٰ جو فرشتوں کی مجلس ہے اس مجلس سے جو باتیں ہوتی ہیں فرشتوں میں آتی ہیں آسمان تک، اور یہاں سے فرشتوں کا عکس اس نیک آدمی کے دل پر پڑتا ہے، یہ اس سے قبول کر لیتا ہے اور لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے. اور یہ جو اللہ کے فیصلے اس طرح کے تاریخ کے متعلق ہیں، لوگوں کی زندگی اور موت کے متعلق ہیں، یہ جب ان فرشتوں میں آتے ہیں جو بادلوں میں ہیں تو یہاں جنات اور شیاطین اس فیصلے کو سن لیتے ہیں کبھی کبھی، اور وہ جا کر جادوگروں کو بتا دیتے ہیں، کاہنوں کو بتا دیتے ہیں، جو جتنا خبیث ہوتا ہے، جتنا زیادہ شرک کا ماہر ہوتا ہے، علی اعوذ باللہ، جتنا گندا ہوتا ہے اتنی شیطانوں کو اس کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے، اور وہ اسے آ کے بتاتے ہیں. وہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک بات سے کوئی بتا دیتا ہے شیطان آ کے اور 99 باتیں اپنے پاس سے ملا کے لوگوں میں وہ پھیلا دیتا ہے. خون، گندگی، قتل، اس قسم کی چیزیں، گندی حالتیں اور گندے اعمال جتنے کسی آدمی میں بڑھ جاتے ہیں شیطان کو اس کے ساتھ مناسبت ہو جاتی ہے. جس طرح فرشتہ اللہ کے کسی اچھے بندے کے دل میں بات ڈال دیتا ہے اسی طرح جا کر یہ بھی ڈال دیتا ہے. تو اس لیے یہاں جو فرمایا نا کہ انہم عن السمع لمعزولون، ان کو تو ہم نے کنارے کر دیا ہے، یعنی خدا کی کتاب، خدا کا کلام اللہ جو جبریل امین کو کہے اور وہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کریں، درمیان میں کوئی شیطان اسے لے اڑے، یہ کیسے ممکن؟ اس لیے تم جو کہتے ہو کہ شیاطین اس پاک کلام کو لے آئے ہیں، تو سوچو تو صحیح، ان کی ہمت ہے اتنی کہ وہ اتنے پاک کلام کو لے کے نازل ہو سکے؟ جب یہ طے ہو گیا کہ اللہ کا کلام ہر طرح سے محفوظ ہے، حتیٰ کہ اتنا محفوظ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، وہی نازل ہوتی تھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہیں گرد و پیش کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. اور اسے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پسینہ بن کے بہتی تھی اور کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ گرد و پیش میں کیا ہے. انہیں کاٹ دیا جاتا تھا گرد و پیش کے سارے ماحول سے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے ایک لفظ تک نہ پہنچے، ایک لفظ تک سنائی نہ دے، وہی مکمل طور پہ خارجی اثرات سے محفوظ رہے. اب تو ایسے وہ ہیڈ فون آ گئے نا کہ اگر اسے لگا لیں تو جو کچھ ریکارڈنگ میں سننا ہے بس وہی سن سکتا ہے، باقی تو کوئی چیز سن ہی نہیں سکتا، آواز ہی نہیں آتی، شور ہارن یہ وہ اس چیز کی آواز نہیں آتی، تو وہ آدمی گویا اس کی سماعت کٹ جاتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر گرد و پیش سے کاٹ کیے جاتے تھے، تاکہ کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ وحی میں باہر سے ایک جملہ کسی نے کہہ دیا تھا اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا تھا. سورہ حج میں بھی اس کے متعلق بات آئی تھی. اس لیے اللہ نے کہا کہ جب وحی اتنی محفوظ ہے تو ہم آپ کو بتائیں، فلا تدعوا مع اللہ الہاً آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بنانا، فتکون من المعذبین، وگدہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ عذاب ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے ساتھ شرک کر نہیں سکتے تھے، یہ ان کے توسط سے ہمیں بتایا ہے اور سکھایا ہے کہ دیکھو خبردار، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا وگرنہ تم لوگوں کو عذاب دیا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ اس معاملے میں اتنا حساس ہے شرک کے معاملے میں کہ وہ ذرہ برابر کسی کو شریک نہ اللہ کا کوئی ہے، اور نہ ہی اللہ اپنے بندوں کے متعلق یہ چاہتا ہے کہ بندے اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. اس لیے عذاب اللہ کا اس کے اسباب میں سے ایک سبب شرک بھی ہے.